الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم ساتھیوں، ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کیونکہ آپ حضرات کام والے لوگ ہیں، تھک جاتے ہیں جلدی. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہمارے شیخ کی برکات ہے کہ دل بنانے کی محنت ہوتی ہے. دل جب بن جاتا ہے تو اس کی روح کی غذا اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کا نام لینا، اللہ کی محبت کی بات کرنا، دین کی بات کرنا اور دین سیکھنا سکھانا، یہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب یہی ہو جاتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھاتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کھانے کو مقصد نہیں بناتا، کاروبار کو مقصد نہیں بناتا. کاروبار کرتا ہے لیکن مقصد اس کو نہیں بناتا ہے. ہاں، مقصد زندگی تو ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہماری معرفت اور محبت کو حاصل کریں دنیا میں جا کر. روح تھی ہماری پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس روح کو جسم عطا فرمایا ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں کہ جسم عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں جا کر اس جسم سے وہ اعمال پیش کرو ہم کو جس سے تمہاری ترقی ہو، تم کو ہماری دوستی ملے. کس کی دوستی؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی. اللہ کی دوستی کوئی معمولی چیز ہے؟ یہاں کسی وزیر سے دوستی ہو جائے، کسی ڈپٹی کمشنر سے دوستی ہو جائے، وزیر اعظم سے دوستی ہو جائے، کتنا فخر کرتا پھرتا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نے اپنی دوستی کا ہاتھ خود بڑھایا ہے ہم لوگوں کی طرف. ہم گندے ہیں، پیٹ میں ہمارے کیا بھرا ہے، مٹی کے ہم انسان ہیں، کمزور کتنے ہیں. دیکھیے کہ ذرا سی قدرتی آفت آ گئی، بارش آ گئی، یہ بیماری آ گئی، کس قدر لوگوں کو پریشانی ہو گئی. کسی آدمی کی کوئی طاقت ہے ان آفات کو دور کرنے کی؟ کسی آدمی کو طاقت نہیں ہے. انسان اتنا بے بس اور کمزور ہے. اس بے بس اور کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. کیسے ہاتھ بڑھایا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں جاؤ گے تو تم تقوی اختیار کرنا ہے. ایمان والوں کو بتایا ہے، پکارا ہے کہ اے ایمان والوں تم دنیا میں جانا تو ہماری جو منع کی ہوئی باتیں ہیں. تقوی کی کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ سے پرہیز کرنا. یہ بڑی غلط فہمی ہم لوگوں میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص تہجد نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، وابین نہ پڑھے، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن پاک کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اور بھی ایک آیت ہے، فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، ہماری دوستی کس کو ملے گی؟ متقی لوگوں کو ملے گی. ہاں یہ نہیں فرمایا الا المتحجدون، یہ تحجد گزاری جو ہے میرے دوستو بڑی بڑھیا چیز ہے، بڑی بڑھیا عبادت ہے، اللہ کا قرب دلانے والی عبادت ہے. لیکن دوستی کا معیار یہ نہیں بیان فرمایا اللہ نے کہ تم تحجد پڑھو گے تو تم ولی اللہ ہو جاؤ گے. ہاں ولی اللہ کا یہ وصف ہے کہ وہ تحجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اللہ کی دوستی کی وہ ہے خدا تعالیٰ سے قسم کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا. تقوی معنی ہے کف النفس عن الہوا، ہاں کہ اپنی ناجائز خواہشات کو دبانا، گناہ کی تقاضے کو دبانا، یہ ہے تقوی. اگر ایک شخص تحجد بھی پڑھتا ہے، اشراف بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے اور داڑھی بھی لمبی ہے، ٹوپی بھی ہے، لیکن نظریں بھی مارتا ہے، نامحرموں کو دیکھ رہا ہے، شرعی پردہ نہیں ہے، منہ سے غیبتیں جاری ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، ٹکنا ڈھکا ہوا ہے ظالم کا، ٹکنا ڈھکنے کا خیال نہیں کرتا ہے، ٹکنا ڈھانکنا جو ہے مرد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ سے پڑھ کے کس کا ارشاد ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہیں، آپ کے دین پھیلانے کی ہم محنت کرتے ہیں، آپ کے دین کے ہم نام لیوا ہیں، آپ کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تو ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے. محبت اس کو کہتے ہیں، دعویٰ محبت کا کرتے ہیں، لیکن محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صحیح خلاف ورزی، واضح خلاف ورزی ہم کرتے ہیں. کہ اکثر لوگوں میں دیکھا ہے کہ ٹکنا ڈھکا ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ڈھکنے کا اوپر سے آنے والا لباس، چاہے وہ کردہ ہو، چاہے شلوار ہو، پاجامہ ہو، لنگی ہو، کوئی بھی چیز جو اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے، ڈھکنا ڈھکے گا تو محبوب خدا احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جتنا حصہ ڈھکے گا اوپر سے آنے لباس والے لباس سے جہنم میں جلے گا. یہ کیا محبت ہے کہ ہم انگریزوں کے چکر میں آج کل دیکھتے ہیں، یہاں بھی سیاح آتے ہیں تو باہر کی بیماریاں یہاں لاتے ہیں. یہاں تو اچھا خاصا دین کا ماحول ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. دیکھا دیکھی کام ہو رہا ہے، انگریزوں کو دیکھا، کافروں کو دیکھا، ان کے جیسی نقل. ہمارے شہر میں تو یہ چیز بہت ہے کہ وہاں پر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹکنا کھول لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ٹکنا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے. دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں، ٹکنے کا ڈھانکنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور نمازی بھی ہے، لیکن ٹکنا ڈھکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہم کو کوئی قیمت ہی نہیں ہے کیا؟ محض زبانی دعوے ہم لوگ کرتے ہیں. ہماری ایک غیرت کو کیا ہو گیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے پتھر کھائے ہیں. ابھی ان کو بتا رہا تھا میں کہ حسیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا ادریس گاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے بزرگ تھے، ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا تھا. میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں اور شہر میں پتھر مارے گئے. کون تھا یہ؟ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے اور زمین و آسمان یہ منظر دیکھ کر رو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ نے دکھانا تھا کہ میرا دین کتنا قیمتی ہے، جس کی خاطر میں اپنے نبی کا، اپنی سب سے محبوب ہستی کا خون بہا رہا ہوں. لیکن ہماری آنکھ تو اندھے ہو چکے ہیں، دل ہمارے مردہ ہو چکے ہیں، دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. کہ میں نے پہلی دفعہ یہ بات پڑھی کہ جب وہ پتھر مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری سے اور تکلیف سے گر جاتے تھے، پھر وہ ظالم بدماش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے تھے، پھر پتھر مارتے تھے. یہ کیا منظر تھا؟ کیا ہم لوگوں کے دل اتنے سخت ہیں کہ بار بار ایک چیز کہنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں، جوانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹکنے ڈک رہے ہیں. تخنوں تک لباس پہنچ رہا ہے، حرام اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، پھر ساتھ میں تزویر بھی ہے، ساتھ میں چلے بھی ہیں، کیا فائدہ آپ کے چلے کا جب خود عمل ہمارے اندر نہیں ہے؟ کہ ایک صریح واضح فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، میں کوئی مولویوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ کو دلیل دلائل کے ساتھ بات پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، ان کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو ان کے جو ہے چادر سے ٹپنا ٹھک رہا تھا، چادر جو ہم سردی میں اوڑھتے ہیں اس سے بھی ٹپنا ڈاکنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا عمل کافی اسوۃن، کیا میرے نمونے میں تیرے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے؟ تجھے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں بھی اس سردی میں میں بھی انسان ہوں، میں نے بھی اپنا کہاں تک کھولا ہوا ہے اور تمہاری چادر نیچے لٹک رہی ہے زمین تک۔ اور فرمایا کہ ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ لا تقبل، کہ تخنا کو مت ڈھاکو، زار کو مت لٹکاؤ، ان اللہ لا يحب المسبلین، اللہ تعالیٰ مسبلین سے یعنی تخنا ڈھانکنے والوں سے محبت نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کی محرومی۔ میرے دوستو میں نے ابھی آیت پڑھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو جو ہے اللہ نے پیدا کیا صرف اپنی محبت اور معرفت پیدا کرنے کے لیے، اور یہ شخص جو ہے ٹپنے ڈانٹ کر خدا تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کی صریح نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ ظالم کی وہاں قیامت کے دن کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگے گا؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنے گا جو آپ کے اتنی بڑی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ داڑیاں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، داڑیاں رکھتے ہیں لیکن کبھی کہیں سے کاٹ دیا، کبھی کہیں سے کاٹ دیا۔ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وقفر اللحا، داڑیوں کو بڑھاؤ، اور وقفہ کو شوارے اور مونچھوں کو کتراؤ۔ کیا صریح نافرمانی ہم لوگ کرتے ہیں، کبھی یہاں سے چھوٹا کر دیا، کبھی یہاں سے چھوٹا کر دیا۔ معلوم ہو گیا حدیث پاک سے کہ داڑھی کو کاٹنا، ایک مٹھی سے کم پر کاٹنا یا کترانا یا منڈانا دونوں حرام ہے، اور معلوم ہو گیا کہ یہ مشرکین کا کام ہے داڑھی منڈانا، یہ کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا، مشرکین کا کام ہے، ان کی نقالی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی تو وہ اسی میں سے ہوگا۔ اب بتائیے کہ قیامت کے دن اگر خدا نخواستہ ہم اپنا حشر کس کے ساتھ چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ چاہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ چاہتے ہیں، یا ہم اپنا حشر کافروں کے ساتھ چاہتے ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے؟ میرے دوستو یہی امتحان ہر وقت ہو رہا ہے ہمارا، اور ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں۔ یہ نہیں کہ ہم نے چھپ کے کوئی کام کر لیا، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ہماری دوستی اس کو ملے گی جو تقویٰ اختیار کرے گا۔ اگرچہ یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، یہ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے شیخ کی بات کرتا ہوں جس کا سارے عالم میں اللہ تعالی نے ڈنکا پٹوایا ہے، بڑے عالم کی بات کرتا ہوں، بڑے اللہ والے بزرگ کی بات کرتا ہوں میں آپ سے، جو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نفل کوئی نہیں پڑھتا اور تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ کمزور ہے، بیمار ہے بیچارہ، نہیں پڑھ سکتا یا کسی اور وجہ سے نہیں پڑھتا، اور نہ وہ اشراق پڑھتا ہے نہ وابین پڑھتا ہے، یاد رکھو کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نفل نہ پڑھو، یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے اور تسبیح بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ اللہ بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا، فرض جو کام ہے وہ کرتا ہے، پورے نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، جو فرائض ہیں اس کو پورا کرتا ہے، اور نفل ایک بھی نہیں پڑھ پاتا وہ۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام یہ شخص نہیں کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ کا ولی ہے، یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ ہم اس دھوکے میں ہیں کہ یہ ظالم جو ہے ادھر نامحرموں سے بھی، آج کل دیکھو جا کے ہمارے بعض علاقوں میں پیر جو ہے عورتوں سے ٹانگے دبوا رہے ہیں، بے پردگی کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، اور لوگ ان سے تعویذ بھی لے رہے ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے ان کے پھر بھی تعویذ لے رہے ہیں، یہ پیر ہے کہ پیر بھی نہیں ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم دین کیوں نہیں سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ والا بننا ہر انسان پر فرض ہے، یہ نہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی کافی ہے، بس اب گھر کو جاؤ۔ یاد رکھو کہ بڑے نقصان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو فرض کیا ہے ہمارے اوپر، اور دوستی اللہ کی کیسے ملتی ہے؟ گناہ سے بچنے سے۔ اور گناہ سے بچنا نصیب کب ہوتا ہے؟ جب تک کہ خدا کی قسم کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کرو گے، کسی بزرگ کے پاس ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، اس وقت تک دیکھا گیا ہے، مشاہدہ ہے یہ کہ اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی، گناہوں سے بچنا نصیب نہیں ہوتا، گناہوں میں ابتلا ہوتا ہے، اگرچہ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن گناہ کر رہا ہے، نظریں خراب کر رہا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی پاس نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرموں کو نہ دیکھیں. ہمارا کیا حال ہے کہ ہم قرآن پاک کی صحیح نافرمانی کرتے ہیں؟ نہ بھابھی سے پردہ ہے، نہ سالی سے پردہ ہے، تایا زاد سے پردہ ہے، چچا زاد سے پردہ ہے، چچی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے. یہ میں نے یا میرے باپ نے قانون نہیں نکالا ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ فرماتے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں قائم کی ہوئی، ان کے قریب بھی مت جانا، قریب بھی مت جانا. ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے، اور ہم نماز تو پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کیا دین ہوا؟ یہ کیا اللہ کی محبت ہوئی؟ ہاں، یاد رکھو کہ گناہوں کے ساتھ کبھی بھی ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. لاکھ تہجد پڑھو. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بد نظری لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے، لاکھوں تہجد کا نور. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت تہجد گزار ہوں، لیکن نہ میروں کو بھی تاک رہے ہیں. بیریش لڑکوں کو دیکھنا بھی شریعت نے منع کیا ہے. بیریش لڑکے جن جو جوان ہو رہے ہیں، جن کے داڑھی ابھی نہیں نکلی ہے، یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ہاں، یہ قاعدہ نہیں ہے بچوں کے بیٹھنے کا. ہمارے ہاں بیریش لڑکوں کو سائڈ میں بٹھاتے ہیں، ادھر اور ادھر، تاکہ ہماری نظر سے ہماری نظر کی حفاظت رہے. ہمارے بزرگوں نے یہ چیز سکھائی ہے. ہاں، یہ اب کہیں گے کہ یہ کہاں سے حکم آ گیا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو دلیل قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کو سنو، سیکھو، معلوم ہو جائے گا کہ قوم لوط کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ پورا پڑھو کہ وہ بدفعلی کے امراض میں مبتلا تھے، بیریش لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے. کیوں اللہ نے یہ قصہ بیان کیا قرآن پاک میں؟ قرآن پاک کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے، یہ ہماری عبرت کے لیے، ایک ایک آیت کی ہماری عبرت کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ یہ بدفعلی کا مرض جو ہے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، پوری دنیا کے اندر ہے یہ، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، پاکستان ہو، کدھر بھی ہو، پوری دنیا میں یہ مرض ہے. لہذا ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں یہ سکھلایا کہ بھائی تم بیریش لڑکوں سے بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، جب تک خوب داڑھی نہ آ جائے. اور پازل ایسے خبیص و تباہ ہوتے ہیں کہ داڑھی والے سے بھی ان کے وہ بدفعلی کر جاتے ہیں، ان کے میلان ہوتا ہے ان کو دل میں شہوت کا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے، تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. لہٰذا یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اور میں نے بتا دیا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ بس نماز روزہ کر لیا کافی ہے، پورے قرآن پاک کے اوپر احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ضروری نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کیوں اتنا قرآن نازل کرتے؟ اللہ تعالیٰ فضول پاک کام سے پاک ہیں، فضول اعمال سے پاک ہیں. ایک ایک حکم پر شریعت کے عمل کرنا ہم پر فرض ہے، ایک ایک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے. تو یاد رکھو کہ اللہ کا ولی بننا ہر انسان پر فرض ہے. وہاں کوئی بٹ صاحب، کوئی ملک صاحب، کوئی سید صاحب، کوئی خان صاحب، کوئی پٹھان صاحب وہاں نہیں چلے گا. وہاں تو چلے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں اس کی قیمت ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. ہاں، سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا، بعد میں تمہارے تہجد کام آئے گی، بے شک کام آئے گی، شراب کام آئے گی، ترقی کرے گی، لیکن جس چیز کی بنیاد ہی نہ ہو. ارے بھائی، ایک آدمی بلڈنگ بناتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ایک منزل، دو منزل، تین منزل اس کو چڑھاتا ہے، کیا وہ بغیر بنیاد کے بنتی ہے؟ بھائی، بغیر بنیاد کی تو نہیں بنتی. تو یہ جو منزلیں ہیں، یہ تہجد گزاری، اشراق، اوابین، تسبیحات، تلاوت، یہ منزلیں ہیں، اور بنیاد اس کی تقویٰ ہے. تقویٰ یاد رکھو، اگر گناہوں کے ساتھ تہجد گزاری بھی ہے تو یہ شخص کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے. سمجھ کے بات، ہاں، تو یہ اللہ کا ولی بننے کی چھٹی نہیں ہے کسی کو. دنیا میں آئے ہیں ہم وہ کام کرنے کے لیے، لہذا نگاہوں کی ہم حفاظت کریں. اور قرآن پاک میں عورتوں کے لیے بھی حکم ہے, یہ نہیں کہ مرد نگاہوں کی حفاظت کریں عورتیں بے مردوں کو دیکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کی تو ان کی شرمگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. یہ قرآن سن کر سنا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی تصوف کی باتیں مولویانہ میں نے سنا ہے کہ یہاں تصوف کو لوگ پسند ہی نہیں کرتے. یہاں پر میں نے دیکھا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن لوگوں کے اندر اتنا بھی نہیں ہے کہ میں نیا آدمی یہاں آیا ہوں سفید بال ہیں تو کوئی سلام دعائی کر لے. ایسے روکھے چہرے ہم نے کبھی نہیں دیکھے, نہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے. ہمارا دین تو سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے جاتے مسکرا کر سلام کرتے, مسکر بچوں کو بھی سلام کرتے اور مسکرا کر بات کرتے, کیونکہ مومن کے لیے مسکرانا بھی سب کا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس صرف پیسہ دینا ہی سب کا ہے, پیسے دینے میں بھی ہم اتنا بخل کرتے ہیں, پیسہ دبا کے تجوری میں بند کر کے رکھتے ہیں تاکہ کسی کوئی اپنا بنگلہ بنا لیں گے کروڑ کا, لیکن جو ہے دین کے کام میں خرچ کرنے کے لیے دیکھو تو کوئی پیسہ نہیں ہے بھائی. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین بس اتنا ہی ہے, نماز روزہ تسبیح کر لیا بس کافی ہے. نہیں میرے دوستو, میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ میں چندے باز آدمی ہوں, نہ میں چندہ پسند کرتا ہوں, نہ میں کرتا ہوں. میں چندہ مانگنے نہیں آیا آپ کو, آپ سے یہاں میں تو اللہ کی محبت سیکھنے اور سکھانے کے لیے آیا ہوں. میں آپ لوگ کچھ دینے کے لیے آیا ہوں, مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے کہ نہ مجھے یہ لالچ ہے کہ میں پیری مریدی اپنی چمکاؤں. میں نے سنا ہے کہ یہاں لوگ تصوف کو جو ہے معلوم نہیں کیا سمجھتے ہیں. تصوف کیا چیز ہے میرے دوستو؟ شریعت کو محبت کے ساتھ پیش کرنا, یہ تصوف ہے. بس وہ تصوف جو شریعت کے تابع نہ ہو وہ زندقہ ہے, کفر ہے, شرک ہے. وہ یاد رکھو یہ سب جعلی پیروں نے جو چکر چلائے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے دل بدگمان کر دیے گئے ہیں سچے اللہ والوں سے. سچے اللہ والے قیامت تک کھاتے رہیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. یاد رکھو انہی اللہ والوں کی برکت سے ہمیں روزی ہے, انہی اللہ والوں کی برکت سے ہمیں زندگی ہے, انہی اللہ والوں کی برکت سے ہمارے کچھ کام بنے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میں بوڑھے لوگ نہ ہوتے اور اگر تم میں مویشی نہ ہوتے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے تو تم پر اللہ کا عذاب پتھر کی طرح برستا رہتا. اپنے بوڑھوں کی قدر کرو, اپنے بچوں پہ شفقت کرو, مار پٹائی مت کرو. اور ایک ہم نے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کے ذہنی سطح جو ہے دین کے معاملے میں بہت نیچے ہے, بہت نیچے. ہم کو بہت دکھ ہوا یہاں یہ باتیں دیکھ کے. کیا یعنی بزرگوں کو اللہ والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بس اللہ اللہ کرتے ہیں اور تو کوئی کام کرتے نہیں. ارے یہ سب سے مہنگا کام کرتے ہیں, یہ دل بناتے ہیں. دل دل جب بن جاتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا ایمان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے آیت ارشاد فرمائی ہے. جب غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو قال لصاحبه ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ابو بکر کا مقام تھا. یہ کس وجہ سے تھا؟ کیا اس وجہ سے تھا کہ ابو بکر بہت عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا اس وجہ سے تھا کہ وہ بہت ساری احادیث کو روایت کیا کرتے تھے؟ نہیں, بلکہ ان کا یہ مقام اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اٹھائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی عبادت ابو بکر کی ایک اس دن کی عبادت جو انہوں نے غار ثور میں کی تھی اور ایک اس رات کی عبادت جو غار ثور میں گزاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ایک اس دن کی عبادت جب وہ تنہ تنہا کافروں سے جہاد کے لیے مرتدین سے جہاد کے لیے نکلے تھے. سنا آپ نے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کتنی روایتیں ہیں احادیث کی, کتنی عبادت گزارتے, وہ رات رات روتے تھے. صدیق اکبر بھی روتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, لیکن ان کا مقام جو تھا وہ اس لیے ہی بڑا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سب سے زیادہ انہوں نے اٹھائی تھی. سمجھ گئے میرے دوستو؟ اس لیے اللہ والوں کو جو حقیر سمجھتا ہے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث عظیم تھے وہ اپنا فیصلہ لکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ
من اعترض على شيخه ونظر اليه احتقارا فلا يفلح له ابدا.
کہ جس نے اپنے شیخ یا کسی اللہ والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا, یہ حقارت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے, نتیجہ یہی ہے کہ گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہے. دیکھ لو کہ جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ گناہ سے کس درجہ بچتے ہیں. ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ان کو نصیب ہوتا ہے, باطنی گناہ جو دل کے گناہ ہے یہ ہم تفصیل کا موقع نہیں ہے. آپ لوگ ہمیں موقع دیں تو ہم آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں, لیکن بڑی مشکل سے ہمیں یہ وقت دیا گیا ہے. ہم تو آئے تھے کہ صبح شام ہم آپ کی دین کی خدمت کریں, آپ کو کچھ دین کی بات بتلائیں, لیکن بھائی آپ کی مرضی, ہم کوئی خوش آمد نہیں کرتے کسی کی. اب جو طالب ہوگا ہم اس کو دیں گے, ہم 24 گھنٹے اس کے لیے آئے, ہمارے اسی کام کے لیے. بہرحال دیکھ لو کہ اللہ والوں سے جو تعلق کر لیتا ہے اس کو یہ ساری منزلیں گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. ارے آسان راستہ آسان, ان طوفانوں میں گناہوں کے سیلاب میں اس گندے ماحول میں بھی بعض اللہ والے ایسے جم کے چل رہے ہیں کہ مجال ہے کہ ان کی ایک نظر بھی کسی نامحرم کی طرف اٹھ جائے. اب تو اتنا آسان, بچے کو ہم نے یہ موبائل دلا دیے. یہ ماں باپ ظالم ہیں, یہ ماں باپ جو سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے کو موبائل دلا دیتے ہیں, چلو یہ بھائی کارٹون دیکھ لے گا. کارٹون تو انتہائی زہر چیز ہے. افسوس ہے کہ ہمارے ذہن کس قدر, یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس قدر نیچے دین میں چلے گئے ہیں. ہم نے سارا دین صرف چلے لگانے میں سمجھ لیا ہے, سارا دین ہم نے بس تسبیحات میں سمجھ لیا ہے. دین تو مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے کہ کس طرح چلنا ہے, کیا چلنا ہے. چھوٹے بچوں کو موبائل دلانا اور یہ اسمارٹ فون اور ان کے اوپر کارٹون دکھلانا کہ بھائی چلو بچہ ہے کھیل لے گا, ذرا اس کا خوش ہو جائے گا, خدا کی قسم ہم ظالم ہیں اگر ہم بچوں کو یہ ان چیزوں میں مشغول کریں گے. یہ جہنم کا راستہ ہے. حاکم الامت تھانوی مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا بہشتی زیور ہے, مشہور ہیں, وہ 1500 کتابوں کے مصنف ہیں اور اپنے وقت کے مجدد ہیں, فرماتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ قصائی ہیں. قصائی کیسے قصائی ہیں کہ قصائی جانور کو پالتا ہے, موٹا تازہ کرتا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس کو حلال کر دیتا ہے, گوشت کھا لیتا ہے, کھلا دیتا ہے, بیچ دیتا ہے اس کو. ہم بھی ماں باپ ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنی اولاد پر ہم یہ رحم سمجھتے ہیں. یہ رحم نہیں, یہ ان کو جہنم کی طرف دھکیلنا ہے. گندی فلمیں بچے دیکھ رہے ہیں, جوان ابھی جوان بھی نہیں ہوئے. بالغ لڑکا ہوتا ہے 13 سال سے 15 سال کے اندر, یا بہت سے بہت 12 سال میں, یہ گندی چیزیں دیکھ کر یہ لڑکے 10-10 سال میں جو ہے وہ بالغ ہو رہے ہیں, غیر فطری طریقے سے بالغ ہو رہے ہیں. مگر ہم اندھے ہوئے ہوئے ہیں, کسی اللہ والے سے تعلق کرنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. ارے میں مسجد میں بیٹھا ہوں, آ کے نماز پڑھی, کہ یہ نمازی ہیں, کسی کو خیال نہیں ہوا کہ سفید آریش آدمی ہے, بوڑھا آدمی ہے, چلو اللہ اس کو ہنس کے مسکرا کے سلام کر لیں, اجنبی مسافر ہے تو ذرا بھائی سے اچھی طرح مل لیں. یہ دین ہے ہم لوگوں کے پاس, یہ خدا کی قسم یہ دین نہیں سکھاتا ہے کہ ہم روکھے چہروں سے لوگوں سے ملیں. ہم کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے بھائی ہم مسلمان نہیں, ہم کوئی کافر نہیں ہیں, کہ کوئی سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا, دور بھاگ رہے ہیں لوگ. یہ دین نہیں ہے میرے دوستو, ہم اس دھوکے کے اندر ہیں. ہماری خان صاحبیت نہیں چلے گی وہاں, ہماری سرداری نہیں چلے گی وہاں, ہمارے سید صاحب پٹھان صاحب یا ملک صاحب بھٹ صاحب نہیں چلے گی وہاں. ہم دلی والے ہیں, ہم دلی والے نہیں چلیں گے وہاں, بلکہ وہاں تو چلے گا کہ تم نے ہمارے نبی کے دین پر کتنا عمل کیا. ہمارے نبی کی ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کی ہے اور آخر تک قیامت تک یہ محفوظ رہے گی. حدیث پاک کی صورت میں تم نے دین کیوں نہیں سیکھا, تم نے اپنی بیویوں پہ ظلم کیوں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ یہ میری بندیاں ہیں, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا. ہاں یہاں کسی وزیر اعظم کی تو بیٹی لا کے دیکھو, اس کو تو ذرا تھپڑ لگا کے دیکھو, اس کو تو ذرا گالی دے کے دکھاؤ, ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کتنے بہادر ہو. وہاں تو کہو گے بھائی وزیر اعظم کی بیٹی ہے, یہ اس کو سختی کریں گے اور پکڑے جائیں گے. یہاں احکم الحاکمین فرما رہے ہیں, مگر ہم وہی بات ہے کہ ہم نے بس دین محدود کر دیا ہے, نہ قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں, نہ حدیث کو پڑھتے ہیں, نہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے ہم دین سیکھتے ہیں. اتنے بڑے جسٹس اکبر الہ آبادی ہندوستان کے بزرگ تھے, جسٹس تھے, لیکن اللہ والے بزرگ تھے, اللہ والوں سے تعلق تھا. تو انہوں نے کیا شعر کہا ہے, فرماتے ہیں کہ نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے
پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، بزرگوں کے بزرگوں سے دین حاصل ہوتا ہے۔ دیکھ لو کہ مدارس کے اندر کیا حال ہے، لڑکوں کے ٹکنے ڈھکے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ٹوپی کے بغیر بھی دیکھ رہا ہوں، داڑھی بھی کٹی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور کتنے کتنے کام ایسے دیکھ رہا ہوں، کیا کروں سوا دل رونے کے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کس طرح میں اپنی دل کی حالت آپ لوگوں کے دل میں ٹھونس دوں؟ میں آپ میرے مسلمان بھائی ہو الحمدللہ، لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی مدرسے کے اندر بھی وہ بات نہیں ہے، چندے مانگتے پھر رہے ہیں۔ دیکھو کسی اللہ والے کے پاس صحیح اللہ والا ہو، مجال ہے جو کبھی مائک کے اوپر وہ کہے کہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے، کھال مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، طالب علم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے اچھا مالدار پیسے والا، وہ کہے گا بھائی میں مدرسے میں علم حاصل کرنے بٹھاؤں گا، تو یہ کھالے مانگتا پھرے گا، یہ تو ذلیل ہوگا، کہتے نہیں بھائی مجھے عالم نہیں بنانا۔ ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اگر کھال دینی ہے تو خود آ کے پہنچا دو، خود پہنچا دو، ضرورت تمہاری ہے، تم اللہ کو مال دے کر تم اللہ پہ احسان کرتے ہو، تم نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کرتے ہو، تم چلا لگا کے اللہ پہ احسان کرتے ہو، بھائی تو تمہارا خود اپنا فائدہ ہے۔ تم جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، جتنا دین پہ عمل کرو گے اتنا میٹھا۔ تو بھائی یہ دین جو ہے یہ نماز روزے تک محدود نہ کرو، بلکہ کسی اللہ والے سے تعلق کرو، دل کو اپنے صاف کریں۔ ہم برتن گندا ہوتا ہے تو اس میں جو چیز آتی ہے وہ بھی گندی ہو جاتی ہے، دل کو اپنے صاف کر کے کسی اللہ والے کے پاس جا کے تو دیکھو کہ تمہارے اوپر وہ کیا محنت کرتا ہے، تمہارے کیسا اکرام رکھتا ہے دل کے اندر۔ فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ جس شخص کے دل میں سامنے والے کی حقارت آ جائے تو اس کو تبلیغ کرنا حرام ہے، حرام ہے کہ گیا تو دیکھا بھائی ہم تو چلے والے ہیں، ہم تو داڑھی والے ہیں، ہم تو ٹکنا کھولے ہیں، ہم تو بڑی تہجد گزاری کرتے ہیں، یہ ظالم نہ اس کے داڑھی ہے، نہ یہ ٹکنا کھولتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، گناہوں میں پڑا ہے، دل میں حقارت آ گئی ہے نا۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا حرام ہے، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار ہو، چاہے ظاہری گناہگار ہو، چاہے باطنی گناہگار ہو، اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے، یاد رکھیے۔ لہذا دین کی بات کرو، ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ دین کی بات کرو تو سامنے والے کو اپنے سے اچھا سمجھ کے کرو، اپنے کو اس سے کمتر جان کے کرو کہ ہم حقیر ہیں، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کی ادا سے خوش ہیں اور کس کی ادا سے ناخوش ہیں، معلوم ہی نہیں۔ یہ تو امتحان جب ہوگا، جب ہم قیامت میں پہنچیں گے، نتیجہ تو جب نکلے گا۔ ایک لڑکی کو اس کی سہیلیوں نے بڑا سجایا، بڑا میک اپ وغیرہ کیا، بیوٹی پارلر کے حساب سے اس کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد کہا بہن تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یہ قصہ عجیب ہے کہ اس قصے کو سنا کر ہمارے بزرگ گانے دین رو پڑتے تھے، آنسوؤں سے روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھیں ان کی، کیونکہ اس کی جو روح ہے، اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ جب آپ سنو گے تو انشاءاللہ ضرور دل نرم ہوگا۔ فرمایا کہ جب وہ لڑکیوں نے سجا وجا کے اس کو کہا کہ بہن تم تو بہت خوبصورت معلوم ہو رہی ہو، تو وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے کہا سہیلیوں نے کہ بھائی تمہارا رونا اس موقع پر سمجھ میں نہیں آیا، تم کو تو ہم نے خوب اچھی طرح سجا دیا، سنوار دیا، خوبصورت کر دیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تو کیسی عقل مند لڑکی تھی، اس نے کہا کہ بھائی میری یہ خوبصورتی جو ہے یہ تو میرے شوہر کے لیے ہے، اگر میں اس کو پسند آ گئی تب تو میرا کام بن گیا، اگر میں اس کو پسند نہ آئی تو میرا کیا بنے گا۔ تو میرے دوستو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے تسبیحات والے ہیں، تہجد والے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ وہاں ہمارے مالک کو ہمارا حال پسند بھی ہے کہ نہیں۔ ارے میرے دوستو، کوئی ہماری نماز اس ہاتھ، کوئی خدا کی قسم اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، کوئی آدمی ایسا دعوے دار ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہماری نماز اس قابل ہے کہ اللہ کو قبول کرنا واجب ہو؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ احمق ہوگا، کہ خدا تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ہم عبادت نہیں کر سکتے ان کی شان کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ میں آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور اے اللہ میں آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ جب سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے محبوب ہستی ہیں، سب سے قیمتی ہستی ہے، اللہ کے بعد کون ہے میرے دوستو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے مخلوق میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو ہم کس کھیت کے مولے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فائدہ اپنے آپ کو اکڑ دکھلانے کا؟ آپ کے میں نے واقعہ ایک ہی بیان کر دیا کتنی تاریخ بھری پڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مظالم ہوئے کتنی تکالیف آپ نے اٹھائی ہم اس میں سے ایک چیز کا بھی تصور نہیں کر سکتے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم پتھر کھائیں دین کے لیے لوگ ہمیں مارے اور ہم پھر بھی دین کے لیے اور فرشتے آئیں بھی اللہ کی طرف سے کہ آپ حکم دیں ہم پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں ان کو پیس دیتے ہیں ظالموں کو لیکن آپ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کے اندر کوئی دین کو قبول کرنے والا پیدا ہو جائے ہم تصور کر سکتے ہیں پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں پہ ناز کریں ہم اپنی تسبیحات پہ ناز کریں ہم اپنی تہجد گزاری پہ ناز کریں ارے بھائی میرے مرشد نے فرمایا کہ کرتے رہو ڈرتے بھی رہو اللہ سے اکڑ نہ آنے دو اپنے اندر وہاں اکڑ نہیں چلے گی وہاں اکڑ کی پکڑ دکڑ ہو جائے گی میرے دوستو فرمایا کہ کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ آپ کی شان کے لائق نہیں تھی عبادت آپ معاف کر دیجیے قبول فرما لیجیے مہربانی فرما دیجیے اور فرمایا کہ نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو اتنی عبادت کر ڈالی کہ ایک خان صاحب تھے وہ پہاڑ پہ رہتے تھے اکیلے تنہا تو لوگوں نے سوچا کہ ذرا دیکھیں کہ واقعی سنے بڑے بزرگ ہیں اکیلے تنہائی میں بڑی عبادت کرتے ہیں گئے وہاں پہ بھائی کہ دیکھو ذرا ان کا امتحان تو لو کہ یہ کیسے بزرگ ہیں پوچھا کہ جناب کیا آپ کو یہاں پہاڑ پہ ڈر نہیں لگتا شیر آ جائے چیتا آ جائے کوئی جانور آ جائے اتنے عبادت میں آگے چلے گئے کہ کہا کہ شیر تو کیا ہم خدا سے بھی نہیں ڈرتے نعوذ باللہ من ذلک یہ حال ہو گیا اکڑ تکبر کی وجہ سے تکبر بڑا برا مرض ہے اور اللہ والے جو ہیں وہ دلوں کی صفائی کرتے ہیں یہ تکبر وہ چیز ہے جس نے شیطان کو اللہ کے دربار سے نکلوا دیا مردود کرا دیا ہمیشہ کے لیے میرے دوستو اور یہ بڑائی آ جانا دل کے اندر یہ بڑی بری چیز ہے اور یہ تباہ کر دیتی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اب آپ چلے جائیے کسی ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس کہ ہمارے دل سے ذرا تکبر نکال دیجیے نکال سکتا ہے کوئی بھائی تکبر دل سے یہ باطنی بیماری ہے وہ کہے گا معاف کرو بھائی ہم نے تو اس بیماری کا نام بھی نہیں سنا یہ تکبر کا مرض کون نکالے گا یہ اللہ والے نکالتے ہیں یہ حسد کا مرض دل میں حسد ہے مدرسوں کے اندر بھی حسد ہو جاتا ہے دین میں بھی حسد ہو جاتا ہے کوئی دین میں آگے ہے اس سے حسد پیدا ہو گیا حسد کس کو کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کے غم ہو جانا کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا اور اس بات کا خیال ہو جانا کہ یہ نعمت کسی طرح اس سے چھن جائے اسی طرح دنیا میں بھی حسد ہو جاتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ روزی دے رہا ہے سامنے والا دکاندار اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے خدا کرے اس کی دکان جل جائے خدا کرے اس کا نقصان ہو جائے اس کو حسد کہتے ہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو لکڑی کھا جاتی ہے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے لیکن ہمیں کہاں فکر ہے ہم تو کہتے ہیں بس یہی کافی ہے مسجد گھر دکان اپنی فکر ہی نہیں ہے نقصان کس کا ہے اور وہ قیامت موت کے بعد اس دنیا میں واپسی نہیں ہے میرے دوستو یہاں تو دنیا میں کوئی غلطی کر ڈالے تو بھائی چلو اس کی تلافی کر لی کسی کا قصور ہو گیا اس سے معافی مانگ لی لیکن یہ جو معاملہ ہے آخرت کا وہاں سے واپسی نہیں ہے اس لیے ابھی اسی دنیا میں میرے دوستو ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیں اپنے لمحات کی قدر کر لیں کسی اللہ والے سے اپنا تعلق کر لیں جس سے دل ملتا ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو جس طرح ہو رہا ہے کہ جعلی پیر داڑیاں مونڈ رہے ہیں داڑیاں کاٹ رہے ہیں ٹپنے ڈھکے ہوئے ہیں نماز کبھی ہوش نہیں بازے تو شرابی پی رہے ہیں نشے بھی کر رہے ہیں نشے سپلائی کر رہے ہیں یہ کوئی پیر ہے یہ تو ہم لوگوں کا قصور ہے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں ہم جانتے ہی نہیں کہ کون اللہ والا ہے کس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں ارے بھائی اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اس کا باطن بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور کسی اللہ والے سے اس کا تعلق ہونا چاہیے سلسلہ والا ہو یہ نہ ہو کہ خود بابا بن گیا ہو خود بابا بہت بن جاتے ہیں ذرا سا عربی سیکھ لی قرآن سیکھ لیا تبلیغ کرنی شروع کر دی صحابہ کی تفسیر کے خلاف اس نے اپنے مطلب بیان کرنا شروع کر دیا فرمایا کہ شخص زندیق ہے زندیق آج کل یہ بہت ہو رہا ہے اس کا بیان سن لیا اس کا بیان ارے بھائی واہ بڑی شاندار تقریر ہے یہ موبائلوں کے اندر یہ سب آ رہا ہے مگر افسوس کہ ہمارے عقائد خراب ہو رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ عقائد خراب ہو جانا ہمیشہ کی جہنم ہے اس لیے میرے دوستو کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی آیت میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہیں. اے ایمان والوں تقوا اختیار کرو, اور یہ تقوا تمہیں ملے گا کہاں سے؟ سچے اللہ والوں کے پاس سے ملے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, یہ مولوی نہیں کہہ رہا ہے, کوئی بزرگ نہیں کہہ رہا. بزرگ تو بھائی علماء مسئلہ بتاتے ہیں, بناتے نہیں ہیں. ایک نقطے کا فرق ہے نا, بتاتے اور بنانے میں. بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں مسئلہ کہ بھائی یہ راستہ ہے. اب راستہ چلنا ہم لوگوں کا اپنا کام ہے. ہم آپ کو کندھے سے گریبان سے نہیں پکڑیں گے. آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, داڑھی کیوں کاٹ لی؟ داڑھی کی حدود ہم نے یہاں بارہ پچھلی دفعہ بھی بتائی ہے. بعض لوگوں نے الحمدللہ داڑھی پوری کر لی ہے. یہ دیکھو دائیں طرف سے پوری ایک مٹھی ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کو یہاں سے کاٹنے کی اجازت ہے, جہاں سے کاٹ دو. ایسے ہی بائیں طرف سے شیر کی طرح داڑھی رکھو. آپ تو ماشاءاللہ پہاڑی لوگ ہو, مضبوط لوگ ہو, شیر لوگ ہو, یہاں سے تو بہت دین پھیلا ہے. یہ بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی رکھو, پھر اس کو کاٹ دو. یہاں سے بال چھوٹا مت کرو, یہ سب داڑھی میں شامل ہے. کنپٹی کی جو ہڈی ہے یہاں سے شروع کرو داڑھی کا, سب ایک مٹھی داڑھی ہے نا. اور اسی طرح سے تھوڑی کے نیچے, اب بعض لوگ یہاں سے چھوٹی کر لیتے ہیں, تھوڑی کے نیچے سے اس کو پکڑو. یہاں سے مت پکڑو بلکہ یہ پکڑو ایسے. اب جو ہے یہاں سے کاٹ دو, یہ ایک مٹھی داڑھی ہے. اسی طرح مونچھوں کو برابر کرو. یہاں مونچھ رکھنے میں بڑی عزت سمجھتے ہیں, چاہے طاقت بھی ختم ہو گئی سب کچھ, لیکن مونچھیں بڑی بڑی رکھیں گے. میرے دوستو یاد رکھو کہ اگر کامیابی چاہیے, کامیابی اصل ہے آخرت کی کامیابی, عزت ہے اصل آخرت کی عزت. اگر آخرت میں عزت چاہتے ہو تو یہ مونچھوں کو دیکھو, یہ بھائی بیٹھا ہے, اس کی مونچھیں بالکل برابر ہیں. ذرا یار منہ تو اٹھا دو, میں نے کوئی آپ کی طرف اشارہ کر کے گناہ تو نہیں کیا؟ آپ تو منہ چھپا لیا. میں کہہ رہا ہوں ان کے مونچھیں دیکھو, آپ کی تعریف کر رہا ہوں. اچھا دیکھو ان کی مونچھیں ماشاءاللہ, امام صاحب کی مونچھیں بالکل برابر ہیں. یہ سب سے افضل درجہ ہے نا. اور اگر مونچھ تمہیں رکھنی ہے, بہت شرم آتی ہے مونچھ منڈاتے ہیں, یہاں مونچھوں میں عزت سمجھتے ہیں. یاد رکھو کہ عزت رکھو جو عزت کے پاس ہے. جس کو وہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, جس کو وہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. لیکن بھائی اگر آپ نے مونچھ رکھنی ہے تو جائز ہے, گنجائش ہے. آپ اس کو یہ لب اوپر کے ہونٹ کا جو کنارہ ہے, یہ سفید کنارہ, یہ اس پر بال نہیں آنے چاہیے. اگر اس پر بال آ گئے تو وہ لمبی مونچھ میں شمار ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے مونچھ کو لمبا کیا, لمبی مونچھ رکھی, میری شفاعت نہیں ملے گی اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے منہ پھیر لیا جس شخص نے موٹی موٹی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور داڑیاں موٹی ہوئی تھی. آپ نے اس شخص کو دیکھ کے نفرت سے منہ پھیر لیا. تو میرے دوستو سنت طریقے کو اپناؤ. یہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی, بس انشاءاللہ جلدی جلدی ختم کرتا ہوں. کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کام کرنا ہوگا؟ میری اتباع. جیسے میں کرتا ہوں تم اس کی نقل کرنی ہوگی. نقل اتباع اس کو کہتے ہیں, نقل کو. عقل کو عقل لڑانے کو اتباع نہیں کرتے, بھائی یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. صحابہ کو دیکھو, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں جمعے کے لیے حاضر ہو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے تھے یا خطبہ فرما رہے تھے, تو آپ بعض لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہلے سے مسجد کے اندر, بات ہو رہی تھی, لوگ کھڑے ہوئے تھے جمعے کے انتظار میں. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے, ابھی داخل ہوئے نہیں تھے, ہو رہے تھے. وہاں صحابہ کی جوتیاں تھیں, تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خطاب فرما رہے ہیں, مجھ سے فرما رہے ہیں, کس سے. فوراً جوتیوں میں بیٹھ گئے. یہ ہوتی ہے اتباع میرے دوستو, یہ ہوتی ہے اتباع. ہم لوگ کیا بیچتے ہیں صحابہ کے آگے, پھر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کر لیا دین کا, اتنا کر لیا, اتنا کر لیا. ارے دین کو سیکھو تو صحیح کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. ایک بات وہ رہ گئی تو یہ بات پوری کر لوں کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو. اتباع یہ نہیں ہے کہ آدھی اتباع کر لی آدھی چھوڑ دی, ہے نا, بلکہ اتباع تو کامل اتباع کا نام ہے. تو یحببکم اللہ, انعام کیوں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. یہی ہمارا مقصود ہے اللہ کی محبت کا حصول. میرے دوستو اس بات کو ہم سیکھیں کہ ہم دین کیا ہے. دین کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے ہم لوگوں میں. دین کے کئی شعبے ہیں, تزکیہ نفس بھی ہے اور تلاوت قرآن بھی ہے اور علوم دینیہ بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے, طہارت نفس بھی ہے. یہ سارے شعبوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ بس تبلیغی سارا کام ہے تو یہ ہماری جہالت ہے معافی کے ساتھ. ہاں تزکیہ نفس بھی فرض ہے اور اسی طرح تلاوت قرآن بھی سیکھنا فرض ہے, اسی طرح سے علوم دینیہ سیکھنا بھی فرض ہے. سارے دین کے شعبے ہیں, تبلیغ بھی ہمارا فرض ہے اور جو ہے تزکیہ نفس بھی ہمارا فرض ہے اور جو ہے تلاوت قرآن بھی ہمارا فرض ہے اور علوم دینیہ بھی ہمارا فرض ہے. ہم تبلیغ والے بھی ہیں الحمدللہ, ہم تبلیغ کے حامی ہیں, ہم تزکیہ نفس کے بھی حامی ہیں, ہم تلاوت قرآن کے بھی حامی ہیں, ہم علوم دینیہ کے بھی حامی ہیں. کون کہتا ہے؟ یہاں لوگوں کے اندر بدگمانی ہم نے دیکھی کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کے خلاف ہیں. ہم تو نہیں خلاف ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دین پورا اختیار کرو. محض ایک شعبے کو دین سمجھ لینا یہ جہالت ہے. دین اختیار کرو پورا, تم تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ. تم جو ہے تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. اگر تزکیہ نہیں کیا, قرآن پاک فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. مگر بات تو وہی ہے کہ قرآن پڑھتے کب ہیں, بزرگوں کے پاس جاتے کب ہیں یہ سیکھنے کے لیے. ہاں قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو برباد کیا, جس نے تزکیہ نہیں کیا اپنا. لیکن ہم تو بھائی بس ایک ہی لائن پہ ہم لوگ چلتے ہیں. خان صاحب ہیں ہم لوگ, تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں. بھائی میں یہ بات حفاظت سے نہیں کہتا ہوں خدا نخواستہ, ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ خان صاحب نے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے, تو انہوں نے کہا 25 سال. دو تین سال بعد پھر ملاقات ہوئی, کہا آپ کی عمر کیا ہے, کہا 25 سال. کہا پہلے 3 سال پہلے بھی آپ نے بولا تھا 25 سال, تو انہوں نے کہا بھائی پٹھان کا ایک بات ہوتا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہوتا بھائی. چلو شکر ہے آپ کچھ ہنسے تو صحیح. ارے ہنسنا منع نہیں ہے, ہنسنا گناہ نہیں ہے میرے دوستو. ہنسو بولو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, صحابہ ہنستے تھے, تو گناہ کی بات نہ ہو ہنسنے میں. جھوٹ بات نہ ہو, گناہ نہ ہو, فحش بات نہ ہو, گالم گلوچ نہ ہو, اور جھوٹا قصہ یا کسی کو تکلیف دینا نہ ہو. یہ شرائط ہیں ہنسنے کی. اگر یہ اس سے پاک ہے تو آپ خوب ہنسے. اب تو خیر وقت ختم ہو رہا ہے, تو میرے دوست اور عزیزو میں آپ سے ہمدردی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں. اچھا داڑھی کی حدود رہ گئی, وہ یہ کہ یہ داڑھی جو ہے, یہ داڑ جو ہے داڑھی داڑ سے ہے. اب یہ دونوں جبڑے آپ ملائیے ایسے کر کے, پھر یہاں انگلیاں رکھیے. اس کے اوپر جو جگہ ہے جہاں داڑھے مل رہی ہیں نا, اس کے اوپر جو جگہ ہے اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں اس طرح سے یا قینچی سے. اس کے نیچے یہ سب داڑھی ہے, اگر اس کا ایک بال بھی چھوٹا کیا, ایک مٹھی سے کم اور یا منڈایا, یہ منڈانا بعض لوگ یہاں سے خط بناتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے, اس کا خیال رکھیں کہ یہ داڑھی انہوں نے کاٹ دی. اسی طرح یہ سب داڑھی بچہ ہے, یہاں سے یہ سب داڑھی کی حدود ہے. اگر اس کو صاف کر دیا یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. ایسے شخص جو پوری داڑھی نہیں رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اور اسی طرح بعض لوگوں کو عادت ہے کالے رنگ کا خضاب لگانا, مرد کو کالے خضاب لگانا جائز نہیں ہے. براؤن خضاب لگاؤ, اور ڈارک براؤن بھی لگا سکتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بازار میں براؤن خضاب لکھا ہوتا ہے براؤن, جب لگاتے ہیں تو اس کا اثر کالا ہوتا ہے, تو وہ جائز نہیں ہے. یاد رکھو براؤن ہونا چاہیے. اور یہ سب حدود بتا دی آپ کو بھائی, اور نگاہوں کی حفاظت بتا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, نامحرموں کو دیکھنا اور بیریش لڑکوں کو دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا کر رہا ہے یہ شخص. تو لاکھ تہجد گزار ہے, لاکھ اشراط توابین پڑھ رہا ہے, لیکن یہ آنکھوں کا زانی ہے. بھلا آنکھوں کا زنا کار اللہ والا ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, اللہ کے قرب کا قرب خاص کا مستحق ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اور بدعا ہے ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی طائف کا واقعہ ذکر کر دیا کہ فرشتے حاضر ہوئے کہ ہم ان پر آپ حکم دیں, ایک اشارہ کر دیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ میرا نبی اگر حکم دے تو میں اس کو پیس دوں, ان پوری قوم کو ان دونوں پہاڑ پہاڑوں میں، فرشتوں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا ملک الجبال کہ آپ حکم دیں، اشارہ دیں، بس ہم ان پوری قوم کو جنہوں نے آپ کو ستایا ہے نیست و نابود کر دیں گے، دونوں پہاڑ ملا دیں گے. لیکن اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا. لیکن بد دعا کس کے لیے فرما رہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، چاہے وہ مرد ہو جو عورتوں کو دکھانے نکلا ہو یا اپنی شان دکھلانے نکلا ہو، اور چاہے وہ عورت ہو جو بے پردہ باہر نکلی ہو اپنے آپ کو دکھانے نکلی ہو، دونوں پر لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے یہ شخص دور ہو جاتا ہے. وہ دعا رحمت کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، نگاہ خراب ہوئی خدا تعالیٰ سے دور ہو گیا. اٹھا کر سر تمہارے آستان سے، میرے مرشد کا شعر ہے یہ. ہم تو اللہ والوں کے شعروں کو بھی نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں شعر و شاعری کیا تھی، یہ کون سا دین آ گیا. یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنے ہیں صحابہ سے، اور سو سو اشعار سنے ہیں. اور کتنے حضرت انس بن کون ہے وہ صحابی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہیں جانتے وہ قصیدہ جو کتنا مشہور ہوا قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے سنے اشعار. 23 صحابہ شاعر تھے، 23 صحابہ. ہم کہتے ہیں یہ کیا شعر ویر کیا، یہ کون سا دین ہے؟ ارے آؤ بس ہمارے ساتھ وقت لگاؤ، یہی ہے دین. نعوذ باللہ من ذلک. یہ آپ کی کوئی آدمی اگر ایسے خیالات رکھتا ہو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، اپنا نقصان ہے اپنا نفع ہے. میرے مرشد کا شعر ہے، اٹھا کر سر تمہارے آستان سے، زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اپنا قرب دینے کے لیے، عبادات کے ذریعے گناہوں سے بچ کے اللہ کا قرب، اور جہاں میں نے نافرمانی کی تو میں زمین پہ گر پڑا. ارے میرے دوست، دل گلستان تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیابان کیا ہوا عالم بیابان ہو گیا. کہ میں نے گناہ کیا اللہ کو ناراض کیا، میرا تو پورا کا پورا عالم بیابان ہو گیا. اللہ کا اعلان ہے. آپ کہو گے کہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، شعر اس شعر کی بھی دلیل قرآن پاک سے لے لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میری نافرمانی کی اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، چین سے نہیں رہ سکے گا. یہ شعر ہے کہ زمین پر گر پڑا میں آسمان سے، سارا عالم میرا جو ہے بیابان ہو گیا. پہلے تو دل گلستاں تھا اللہ کی یاد سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے، اللہ کا پیار اور محبت مجھے مل رہی تھی. ابھی مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے کیا گناہ کر ڈالا جو میں زمین پر پڑا ہوں، رو رہا ہوں، بے چین ہوں، معذب ہوں. عذاب کی کیفیت ہے. پوچھو جا کے جو لوگ سیٹ بڑے بڑے ہیں، خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اتنی مال و دولت ہے آپ کے پاس، اتنا بنگلے، گاڑیاں، ڈبل کیبن میں آپ چلے جا رہے ہیں، فور ویل میں چلے جا رہے ہیں، سلامیاں مل رہی ہیں گارڈوں کی، لیکن کیا بات ہے؟ دل بے چین ہے اندر، دل پر عذاب ہے. جا کر دیکھ لو کافروں کو جن کی چمک دمک سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو باہر کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ذرا دیکھو تو ان کا دین و ایمان کہاں رہ جاتا ہے. دین سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں وہ. ہاں اولادوں کو پڑھاؤ باہر، یہ حشر ہوتا ہے کہ ماں باپ کو گالیاں دینے. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک شخص جو ہے یہاں یہیں کا، وہاں گیا ہوا تھا، کچھ عرصہ وہاں رہ رہا تھا، میں اس کے گھر میں گیا مہمان، تو اس نے اپنی ماں کو ماں کی گالی دے رہا ہے. یہ ہے وہاں کا ماحول. جن لوگوں کو ہم سب چڑھا کے رکھے ہوئے، ان کی نقل میں داڑھی بھی منڈا رہے ہیں، ان کی نقل میں پتلون بھی پہن رہے ہیں، ان کی نقل میں کیا کیا کر رہے ہیں. اب تو مسلمان کرسمس بھی منانے لگے ہیں، برتھ ڈے تو بہت دور ہو گئی، کرسمس بھی مناتے ہیں، ویلنٹائن بھی مناتے ہیں. نعوذ باللہ. بہرحال بھائی، بات اتنی سی ہے کہ ایک حدیث پاک بھی میں نے آپ کو سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ ہر شخص جو ہے اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، بس تم دیکھ لو کہ تم اپنا کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. ہاں اگر دوست بنانا ہے تو میرے دوستوں اللہ والوں کو سے دوستی کرو، اللہ والوں سے دوستی کرو. اگر ان سے دوستی کر لو گے تو دنیا میں بھی تم مزے سے رہو گے، اور قبر میں بھی مزے سے رہو گے، اور آخرت میں بھی مزے سے رہو گے. اور اب ایک بات آخری رہ گئی جو قرآن پاک کی میں چھیڑ چکا تھا کہ وعاشروہن بالمعروف. سنا ہے کہ ہمارے بارڈر والے لوگ جو ہے، بارڈر والے لوگ کیا اب تو پوری دنیا میں یہ ہے کہ عورتوں پر مظالم کرتے ہیں، ان کو نوکرانی سمجھ بیٹھا ہے. تو یہ میرے دوستوں، یہ آدمی پکڑا جائے گا خدا کے ہاتھ. بلکہ ہمارے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی بیویوں کو ستائے گا دنیا میں بھی وہ چین سے نہیں رہ سکے گا. جس طرح اولاد اگر ماں باپ کو ستائے تو اس کو جب تک اس ستانے کی سزا نہیں ملے گی مرے گا نہیں وہ.
ایسے ہی یہ بیویوں کو ستانے والا، بیویوں پر ظلم کرنے والا، بیویوں کو ڈنڈے لگانے والا، ان سے ستیاں کرنے والا، ان پر بوجھ ڈالنے والا، ان سے بیجا غصہ کرنے والا، ہر وقت برا بھلا کہہ رہے ہیں بیوی کو، تو نہیں یہ تو یہ تو یہ، یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا، ہاں اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو، باتیں تو بہت ہیں میرے دوستوں، لیکن آپ ہمیں موقع دیں ہم بتاتے رہیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی شکایت نہیں آپ سے، بس یہ ہے کہ بھائی اپنی بیویوں کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا کتنا خیال رکھا ہے، یہ دین سیکھو، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دین کا ایک رکن ہی ساری باتیں سیکھو، ہاں ورنہ وہاں پکڑ ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا کس طرح خیال رکھا ہے، نان نفقے کا، ان کے آرام کا خیال رکھا ہے کہ جب گھر والے سو رہے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام ہوتا تھا تو وہ اٹھ کر آہستہ سے اٹھتے تھے، یہ نہیں گڑبڑ کرتے ہوئے کہ میں تو سردار انبیاء ہوں میں جو چاہوں کروں، نہیں، بلکہ وہ آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتے پہنتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے، آہستہ سے بند کر کے جاتے، اور جب تشریف لاتے اسی طرح لاتے، دیکھو کتنا خیال رکھتے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے، ہم بھائی اپنا خود دیکھ لیں، لیکن اگر ٹی وی ناجائز بات کی فرمائش کرے کہ ہمیں ٹی وی لا دو، ہمیں اسمارٹ فون لا دو، ہمیں یہ لا دو، وہ مت مانو بھائی، تم اس کی بات بالکل منع کر دو کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ رہو ریشم کی ڈوری کی طرح، ریشم کی ڈوری مضبوط کتنی ہوتی ہے لیکن نرم کتنی ہوتی ہے، جہاں جاؤ مڑ جاتی ہے، اس طرح زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جو ہے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اے اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما، اور میرے سب مجھ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، اور میرے سب حاضرین و حاضرات جو بھی سن رہے ہیں اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے حفاظت فرما اے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اور غیروں کے طریقے سے جو بہت تیزی سے ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں، غیروں کے طریقے، کافروں کے طریقے، ان کے جیسا کھانا پینا، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسے طور طریقے، اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، جہنمی لوگ ہیں، ہم جہنمیوں کی نقل کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، تمام مسلمانان عالم کی غیروں کے طریقے سے حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو جذب فرما اللہ والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، کامل بنا دے، اے اللہ دین کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے، اے اللہ جو آفتیں آ گئی ہیں کرونا کی اور بارش کی اور طرح طرح کی آفتیں چلی چلی آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آفات ایسے آئیں گی جیسے تسبیح کے دانے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ لگتا ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ان آفتوں سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اے اللہ پاک ان کے نقصان کا بدل فرما دے، اے اللہ ان کو خزانے غیب سے عطا فرما دے، جو بھی بھائی میرے بہن میرے پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما، آسان حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، جو میرے بھائی بہن بیمار ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، اے اللہ جو میری بہن بھائیوں کے دل میں جائز حاجت ہے، مقصد ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے، اے اللہ جو کچھ میں نے عرض کر دیا، اے اللہ اس میں جو کوتاہی ہو گئی مجھ سے معاف فرما دے، اور اللہ جو اپنے کرم سے قبول فرما اور نافع فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی یہ کتابیں ہم لائے ہیں اپنے شیخ کے واز ماز، وہ واز سب لوگ لیتے جائیں، آفات سے دعاؤں، آفات سے حفاظت کی دعائیں بھی ہیں سنت کی، وہ کارڈ ہم پہلے بھی لائے تھے ابھی بھی ہیں، اور اس میں میرا کارڈ بھی ہے، کسی کو کوئی مشورہ کرنا ہو ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ، اس پہ مشورہ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ یہ کتابیں لے جائیں۔
ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے اس کی زمین کے کام کر رہے ہیں, اگر یہاں کا مال نہیں ملے گا تو اللہ سے چل رہی ہے, یہ نقصان نہیں آئے گا. صبح شام پڑھنے کی دعائیں ہیں. ایسے ہاتھ رکھنا جو ہے آپ کی روایت میں تو ہے, لیکن روایت کو نہیں اپناؤ, سنت کو اپناؤ. سنت یہ ہے دیکھو ایسے دایاں میرا دایاں آپ کا, ٹھیک ہے, ایسے ملو تو پھر دیکھو محبت کتنی معلوم ہوتی ہے. ایسے مسافہ ایسے کرو.
بنی ہے, ہاں نہیں سمجھ.